تفسیر آیت نمبر 141 سے. کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. قوم ثمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ میں یقیناً تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. یہاں سے قوم ثمود جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا ان کا قصہ شروع ہوتا ہے، اور باقی انبیاء کرام کی طرح ان کا بھی بنیادی پیغام توحید اور اطاعت رسول ہے. کون تھے ثمود؟ ان کا مسکن حجر تھا، اس کے شمال میں تھے، آج کل ان کو مدائن صالح کہتے ہیں. عرب تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک گئے تو راستے میں ان کی بستی سے گزرے، جو لوگ آپ سے پہلے تھے انہوں نے ایک کنویں سے پانی لے کر آٹا گوندھ لیا. اور آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ تبوک کا سفر جیش الاسرا تھا، ایک ایک خوراک، ایک ایک کھجور کی بھی کتنی اہمیت تھی. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہاں سے انہوں نے پانی لے کے آٹا گوندھا ہے، جس کنویں میں سے وہ لوگ پانی لیتے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ آٹا ضائع کر دو، اونٹوں کو کھلا دو، خود نہیں کھایا، نہ کھانے دیا کسی کو، اور کہا کہ اب اس کنویں سے پانی لو جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی لیتی تھی. اس سے بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تباہ شدہ بستیوں کے بارے میں کیا رویہ ہوتا تھا. آج ہم ایسی جگہوں پہ فن منانے کبھی جاتے ہیں، کبھی آثار قدیمہ دیکھنے جاتے ہیں. تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا، بہت بڑا علاقہ تھا ان کا، تقریباً 300-400 کلومیٹر چوڑا علاقہ، اور مطلب کافی لمبا اس کا حدود عربہ ہے، پہاڑی علاقہ تھا، پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے. اس قوم کے اندر جو تکلیف دہ قسم کی برائی آئی تھی وہ کیا تھی، کہ یہ لوگ ایک تو شرک کا شکار ہو گئے تھے، دوسری بات ہے کہ یہ اسراف کرتے تھے، مصرفین تھے، حد سے گزرنے والے تھے، اور فسادی ذہن تھا ان کا بہت زیادہ. انہوں نے دین کو کھیل سمجھ لیا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے کن کو بھیجا؟ اس قال لہم اخوہم صالح، جب ان سے کہا ان کے بھائی صالح نے. یہ کون سی اخوت ہے؟ اخوت نسلی، نسب والی اخوت تھی، کہ صالح علیہ السلام بھی اسی قوم سے تھے. یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ اتنے بروں میں پھر نبی کیسے صحیح رہ جاتے تھے. ہمارے عموماً کہتے ہیں کہ ماحول خراب ہے، ارد گرد کا اثر ہے، اب ہم کیا کریں، کس کی بات کریں. تو آپ دیکھیے کہ نبی جو ہیں اسی برے ماحول میں سے نکلتے ہیں نا، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ماحول کتنا ہی برا کیوں نہ ہو جائے، جب انسان نے اپنی فطرت کو مسخ ہونے سے بچانا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں. پیغام وہی ہے، طریقہ بھی وہی ہے. الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے؟ کیا تم اللہ کے قہر سے نہیں ڈرتے؟ اور انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں و امانت دار ہوں. یا پھر دیکھ لیجئے، رسالت کا کام امانت سے ہوتا ہے. اور یاد رکھیے، وہ قومیں ڈبو دی جاتی ہیں یا غرق کر دی جاتی ہیں یا ان کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے جو رسالت کی امانت کا حق نہیں ادا کر پاتی. آج امت مسلمہ کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبیوں والے مشن پہ رکھا، لیکن آج ہم جو بگڑے ہوئے دکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم با امانت نہیں رہے. ہم کوئی بھی کام جو بھی کرتے ہیں اس کو یہ سوچ کے نہیں لیتے کہ یہ کام، یہ چیز، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک انعام بھی ہے. اور اگر پاکستان کا ایک ٹکڑا اللہ نے ہمیں دیا تو وہ کتنی بڑی نعمت ہے. کسی نے کل مجھے ایک ای میل بھیجا اور اس میں پاکستان کی خوبیاں دکھائی ہوئی تھی جو ریئل میں ہیں، یعنی قدرت نے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کچھ دیا ہوا ہے، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو صرف ہمارے ہی ملک میں ہیں. پھر ہم کیوں اتنے پریشان ہیں؟ پھر ہم کیوں اتنے دکھی ہیں؟ پھر ہم کیوں اتنے اپنے آپ کو نیچے گرائے ہوئے ہیں کہ شاید کبھی ہم ابھر ہی نہیں سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے مشن کو بھول گئے، ہم اپنے منصب کو بھول گئے، اللہ نے جو نعمت ہمیں دی ہم اس کو بھول گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھو میں امین رسول ہوں, فاتقوا اللہ واتیون, بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما سألکم علیہ من اجر, اور میں تم سے طلب نہیں کرتا اس پر کوئی معاوضہ. ان اجری الا علی رب العالمین, میرا معاوضہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. پھر آگے فرمایا اتترکون فی ما ہاہنا منی, اتنا خوبصورت جملہ ہے عربی لینگویج کا, اور جو واقعی عربی تھوڑی سی لفظوں کے ساتھ سمجھنے لگے وہ اس کی لذت کو محسوس کریں گے. ترجمے میں تو وہ بات شاید بنی نہیں پائے گی. کیا ہے بات ترجمے میں؟ اتترکون فی ما ہاہنا حامنی, کیا تمہیں رہنے دیا جائے گا اسی عیش و طرف میں جہاں تم آج ہو؟ کیا تم ہمیشہ اس دنیا میں رہو گے؟ کیا یہ دنیا تمہارا ابدی گھر ہے؟ کیا یہ دنیا تمہارے لیے جنت عدن بن گئی؟ کیا ہمیشگی کے لیے ہو؟ کیا تم نے اس دنیا کو اس طرح سے لے لیا کہ تم بالکل یہیں رہو گے؟ کتنا خوبصورت جملہ. انسانوں کی بہت ساری برائیوں کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے بارے میں یہ سوچ لیتا ہے کہ میں یہاں ہمیشہ رہوں گا امن کے ساتھ. آمینین, آمین کی جمع, بے خوف, پر امن, یعنی کوئی مشکل نہیں آئے گی, کوئی ملک الموت نہیں آئے گا تمہارے پاس, کوئی اسرافیل کی آواز تمہارے کان میں نہیں آئے گی. کیا تم نے سوچا کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہو؟ کوئی تمہیں نہ روکے گا. فی جنات و عیون, باغوں میں اور چشموں میں, و زروع و نخل طلعها حدیم, اور کھیتیوں میں اور کھجوروں کے درختوں میں لٹکے ہوئے شگوفے جن کے بڑے نرم ہیں. کیا تم اسی دنیا کو فن فلیکس سمجھتے ہوئے دنیا سے گزر جاؤ گے؟ یا مشکل لفظ ہے چند, جنات جنت کی جمع, جنت ان کی, عیون عین ان کی جمع, زرو زر ان کی جمع, کھیتی زرع زار کہتے ہیں کسان کو, نخل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو, تل اوہا, تلا جو ہوتا ہے یہ کھجور کے درخت پر لگنے والا پہلا پھل ہوتا ہے. آپ نے کبھی کھجوریں لگتی دیکھی ہوں تو اس کے مختلف مرحلے ہوتے ہیں. جو کھجور ہمارے گھروں میں عموماً پہنچتی ہے یہ بالکل آخری مرحلے کی پکی ہوئی کالی کھجور ہوتی ہے. اس سے تھوڑا پیچھے آپ جائیں تو تھوڑی براؤنش ہوتی ہے, تھوڑی اور کچی ہو تو سبز ڈوکے ٹائپ ہوتے ہیں, لیکن بالکل کھجور کے درخت پر جو پھول لگتا ہے جس کو بور کہیں گے اس کو تل کہتے ہیں. اسی سے لفظ طلوع آفتاب بھی ہے نا, جیسے سورج طلوع ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو احساس دلایا کہ دیکھو اتنی کچی کچی کھجوریں, ان کے شگوفے جس کا پھل بہت مزیدار ہوتا ہے, اور کھجور کے پھر مختلف مرحلے بھی ہیں. صرف آپ کو اس نیت سے لکھواتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ عربی زبان کی وسعتیں کتنی ہیں. سب سے پہلے جو نکلا وہ ہے تلا, تل ان, تو لام عین جو یہاں موجود ہے, اس کے بعد بلخ, با لام خا بن جاتا ہے بلخ, عرب لوگ ان سے خوب واقف ہے, پھر بسر یا بسر, با سین را اسے بیچ کا درجہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کی کھجور کو کہتے ہیں رتب, گیلی کھجوریں جو ہم اکثر کھاتے بھی ہیں, تھوڑی سافٹ سی ہوتی ہیں, فریج میں رکھنی پڑتی ہیں, رتب, اور اس کے بعد والی کھجور کو تمر کہتے ہیں, سوکھی کھجوریں, اور ہمارے ہاں اسی سے پھر آگے چھوہارے بنتے ہیں اور نہ جانے کچھ اور چیزیں بنتی ہیں. اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا نعمت دے رہا ہے کہ ہم ایک لفظ کو سمجھ سکتے ہیں. یہاں تل اوہا کہہ کر بتا دیا کہ جب کھجور کا بیج آتا ہے تو وہ زیادہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد پکتے پکتے کچھ جھڑتی ہیں, کچھ کو کیڑا لگتا ہوگا, لیکن کیا تم نے اس دنیا کے بارے میں یہ سوچ لیا کہ یہ ایک بس نو کھلی ہوئی کلی کی طرح رہے گی؟ کیا تمہیں بڑھاپا نہیں ملنا؟ کیا تمہاری زندگی کو زوال نہیں آنا؟ سب کچھ ہوگا. اور حدیم حاض دعات میم سے, اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں ہضم, کھانا ہضم نہیں ہوا, وہی لفظ ہے یہ بھی, نرم چیز کو کھینچنا, چنگم کو چباتے ہیں نا جیسے, وہ مفہوم ہے, چبانا, کچلنا, نچوڑنا, کم ہونا کسی چیز کا, نرم و نازک ہونا. اور آپ دیکھیے کہ ہمارا نظام ہضم جس کو انگلش میں ڈائجسٹو سسٹم کہتے ہیں اس میں یہ سارے ہی کام ہوتے ہیں. ہم جو کھانا کھاتے ہیں نا پہلے اس کو ہمارے دانت ہلکا ہلکا دڑتے ہیں ایسے جیسے کچرا کچرا کر کے اس کو کرتے ہیں, اس کے اندر سے اس کا تھوڑا سا پھر جوس نکلتا ہے, پھر ہمارے اسٹمک کی نالی سے اس کے اندر کچھ رطوبتیں ملتی ہوئی جو اسٹمک میں جاتی ہیں تو اسٹمک بالکل چکی کی طرح اس کو پیستا ہے, اس طرح سے آخر میں نرم بن جاتا ہے. تو اسی سے لفظ ہضیم ہے, ہضم کرنے میں کسی کا حق غصب کرنا آتا, ہم کہتے ہیں نا بڑے آرام سے ہضم کر گئے آپ, تو ہضیم فعیل کے وزن پر ٹپکنے والا, यानी बिल्कुल फ्रेश डेट्स की तरफ इशारा है। पहले कहा तलुहा, ये पहला मरहला लगा, और आखिरी मरहले के लिए हजीम का लफ्ज आ गया जो रुतुब के बाद वाली है। आप देखिए गीली खजूर मुंह में डालें फौरन घुल जाती है। का इतनी नेमतें तुम्हें रब ने दी, कभी तुमने सोचा? सिर्फ एक खजूर बनने के मरहले को देख लो, कितनी मुश्किलों से गुजरी, क्या कुछ ना हुआ, और तुम इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए वतन ही तू न मिनल जिबाली बुयूतन फारहीन, और तराशते रहो कि तुम पहाड़ों में घर माहिर संग तराश बनते हुए। यानी अल्लाह ने तुम्हें जो नेमत दी अच्छे घर बनाने की, तुम्हारे नाहनों में इतनी ताकत है, बड़े बड़े पहाड़ों को तुम कुरेद लेते हो, क्या तुम हमेशा इसी तरह खूबसूरत घर बनाते रहोगे? तन ही तुम पीछे लफ्ज गुजर चुके कि कैसे अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी नेमतें दी, तुमने कभी गौर किया कि ये सारा कुछ जो अल्लाह ने दिया क्या तुमसे वो छीनेगा नहीं? बिल्कुल छीनेगा। बड़े माहिर थे ये बड़े बड़े घर बनाने में, उस वक़्त कोई टूल्स नहीं होते थे, लेकिन ये सब कुछ कर लेते थे। और अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या अल्लाह ने जो तुम्हें नेमतें दी हैं तो तुम फिर उसके बारे में पूछे न जाओगे? सुम्मा लतुसलुन्न यौम इज़िन अनिन नई, क्या फिर तुम उस दिन नेमतों के बारे में पूछे नहीं जाओगे? फारहीन, जहाँ लफ्ज आया फारह फाराहा से है, फारहीन जमा फारहुन के ज़रूरत से ज़्यादा तसन्नों को कहते हैं। एक होता है कोई काम करना और एक होता है बड़ी तसन्नों के साथ करना, खूबसूरती के साथ करना, डेकोरेट करना किसी चीज़ को, एक्सट्रीमली ब्यूटीफाई करना, फनकाराना, जिसको आप कह सकते हैं कि माहिर किस्म का काम, महारत, इतराते हुए फ़ख्र और गरूर करते हुए कुछ काम करने। आज भी देखिए कुछ लोग इमारतों में सिर्फ इतराने और फ़ख्र के लिए कुछ काम करने लग जाते हैं। हज़रत सालेह कह रहे हैं कि क्या ये जो तुम घरों के पीछे पड़ गए हो, जो तुमने अपनी ज़िंदगी का मकसद ही सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत से खूबसूरत करना कर लिया, क्या तुम यहाँ हमेशा रहोगे? नहीं रहोगे, तुम समझ लो रहोगे फिर भी नहीं। लिहाजा फत्तकुल्लाह व अतीउनी, बस अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, मेरा कहना मानो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बारे में कोई गलत बात नहीं कहूँगा, मुझे तुम हंसते बोलते खाते पीते बुरे नहीं लगते, लेकिन असल बात क्या है कि फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, गौर करो उसने तुम्हें क्यों पैदा किया, किस लिए पैदा करना, किसके लिए ये सब कुछ उसने तुम्हें दिया था, तुम इसको मान जाओ। और वला तुति उमरल मुसरिफीन, और पैरवी न करो हद से बढ़ने वालों के हुक्म की। ये कौन थे? ये उनके बड़े लीडर्स थे, सियासी लीडर हो सकते हैं या कोई मजहबी लीडर हो सकते हैं, इन लीड्स थे, इन्फ्लुएंशियल पीपल थे, बड़े लोग थे, रोसा सरदार, जो हमेशा कुफर और शिर्क की तरफ दावत देने वाले और इस्लाम के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले होते हैं। ये फरमा रहे हैं कि देखो तुम इस तरह ना करो, इसराफ करने वाले जिनकी ज़िंदगी का मकसद ही खाना पीना ऐश मस्ती है, अब तुम भी उनके पीछे लग जाओगे तो बताओ कि फिर तुम कहाँ पहुँचोगे, जहाँ वो पहुँचेंगे? तो लिहाजा तुम इन चीज़ों को छोड़ दो। किस तरीके से तुम ये काम करके अपने आप को अल्लाह ताला की नेमतों से महरूम कर रहे हो? अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में इतना कुछ दिया, इसके बावजूद भी तुम मुसरफीन के पीछे जा रहे हो। कौन है मुसरफीन? الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون, जो फसाद बर्पा करते रहते हैं ज़मीन में और इसलाह की कोशिश नहीं करते। मुसरिफ कौन है? जो फसाद करे, और फसाद क्या है? अल्लाह की लगाई हुई पाबंदियों को कबूल ना करना। शुरू से पहले फारे से हम पढ़ते जा रहे हैं मुफसदून की और मुफसदीन की सिफात, के मुफसद अल्लाह के बंदों से ताल्लुकात के रास्ते में भी एक रुकावट बन जाते हैं, ना लोगों को रब का बनने देते हैं और ना बंदों को बंदों का बनने देते हैं। मुसरिफ जो होते हैं वो फसादी ज़रूर होंगे, अल्लाह ने जो जिम्मेदारियां दी उनको नहीं पूरा कर सकेंगे, और जो अल्लाह ने नहीं डाली उसको कंधों पर डाल देंगे। मुसरफीन जो हैं वो अपनी औरतों को भी अपने साथ वो काम करवाने पर मजबूर कर देते हैं कि जो औरतों के बस का रोग भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ चार पैसों के लिए कुर्बानियाँ भी देंगे, बच्चे भी भूखे रहेंगे, घर भी गंदा रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम हमारे साथ काम करो ताकि हम सब मिलके और इसराफ कर सकें। इससे फसाद क्या फैला कि बच्चे माँ से महरूम हो गए। माएँ होते हुए भी बाज़ बच्चे पूरा पूरा दिन माँ का रास्ता देख रहे होते हैं, वला युस्लिहून, और इसलाह की कोशिश नहीं करते। मैं सोचती हूँ कि अगर लोगों को फसाद से बचना है तो औरतों को घरों में जो रखने की बात होती है, ज़रा सा कोई औरत दीन की वजह से घर से बाहर निकले तो पता नहीं कोई उसको कहे या ना कहे, उसके भी दिल में ये गिल्ट आने ही लगता है कि मेरे बाहर रहने से घर खराब हो रहा है। लेकिन चारों तरफ इस तरह की मिसालें भी दिखती हैं कि जहाँ इससे बड़ी कुर्बानियाँ दी जाती हैं। अगर कोई औरत या कोई आप में से भी इवन मुझ समेत अगर कोई ये सोचता है कि कुरान पढ़ने के लिए हम रोज़ आते हैं, कई घंटे घर से बाहर रहते हैं, घर का माहौल ख़राब हो रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, शौहर को तवज्जो नहीं दी जा रही, तो फिर क्या ये फसाद नहीं है? यानी क्या दीन के काम करने वालों के घरों में फिर अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो फिर इसका जिम्मेदार दीन है कि नहीं? तो इसका जवाब मैं हमेशा खुद को भी देती हूँ क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। इसका जवाब यह है कि दुनिया में बाज़ हालात ऐसे होते हैं कि जब हम पे थोड़े अरसे के लिए सादिर कर दिए जाते हैं तो हम उसको हमेशा का समझ लेते हैं। एक लड़की मेडिकल कॉलेज में जाती है, 5-6 साल तक पढ़ती है और उसके बाद फिर उसके माँ बाप उसको कई साल हॉस्टलों में भी छोड़ते हैं और कई सालों की मेहनतों के बाद वो एक डॉक्टर बनती है और मेरा ख्याल है कि बाद में सारी उम्र वो औरत नहीं बन पाती। लेकिन लोग कुर्बानी देते हैं, एक एक दिन गिन रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, अब इसको इसके बाद कुछ डिग्री मिलने वाली है। 5-6 साल की कुर्बानी तो एक डॉक्टर बनने के लिए भी दी जाती है। इसी तरह याद रखिए कि अगर आज हम घरों से निकल रहे हैं तो ये तो हमेशा नहीं रहेगा, यही घर रहेंगे। मुबारक हो सबको उनके घर, अल्लाह सबके बच्चों को सलामत रखे, माँ बाप को खुशियाँ देखें। लेकिन ये आयत याद कर लीजिए जो हज़रत सालेह ने कही, क्या तुतरकू नफी माँ हा हुना मिनी, सारी माँ ने फिर भी नहीं बचना, जिंदा सदी नहीं रहते। तो लिहाजा अगर दीन के लिए चंद दिन के लिए हमारे हालात इधर उधर होते हैं तो ये तो खुशकिस्मती की अलामत है कि अल्लाह ने हमें दाखिला दिलवाया हुआ है ताकि कल हम इंसानियत के लिए कुछ नफ़े का काम कर सकें। फिर उसके बाद फरमाए वला युस्लिहून, इस पर भी गौर कीजिएगा, कहीं इसलाह की कोशिशें नहीं करते। यहाँ आपको एक बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन पता चल गई मुसरफीन की, मुसरफ कौन होते हैं जो इसलाह की कोशिशें ही नहीं करते। जब इंसान अल्लाह की किताब से रहनुमाई लेता है ना तो सबसे बेहतर मुसलह बनता है। इस वक्त हम क्यों सीख और सिखा रहे हैं? ताकि हम अपनी इसलाह कर सकें, अपने बच्चों की कर सकें, अपनी सोसाइटीज़ की कर सकें। तो अगर हम इसलाह का काम छोड़ के घर में बैठे ये कहकर कि हम घर को फसाद से बचा रहे हैं तो इस तारीफ में देख लीजिए कि फिर हम मुसरफ बन गए। जो कहे कि घर खराब होता है उससे कहिए, और ये घर को ही संवारने के लिए तो कोशिशें हो रही हैं। हम यही तो सीख रहे हैं कि बच्चों को कैसे पालना है और घर कैसे चलाने हैं। लेकिन हर दौर में शैतान दीन के नाम पे आई हुई छोटी सी तकलीफ को बड़ा करके और दुनिया के नाम पे बड़ी बड़ी तकलीफों को छोटा करके लोगों को दिखाता है। यही कहानी उनकी लगी जिसकी वजह से उन्होंने देखिए कैसा अजीबो गरीब जवाब दिया। कालू, जवाब मिला कौम की तरफ से किसको? सवाले को, इन्नमा अंता मिनल मुसहरीन, तुम तो उन्हीं लोगों में से हो जिन पर जादू कर दिया गया, यानी तुम्हारा तो ब्रेन वॉश कर दिया लोगों ने, तुम्हें तो जुबान लग गई है, खूब जवाब देने आ गए हैं तुम्हें, जो बात करो उसका चट से जवाब दे देती हो। कुछ इस किस्म का अंदाज उन्होंने अख्तियार किया। अब जरा एक लम्हे के लिए सोचें, आप तो अभी इस मरहले पर शायद पूरी तरह नहीं आए, मुझे ही ले लीजिए कि मैं जाऊँ और किसी को यही आयतें पढ़ाने लगूँ या कोई भी इसलाह की बात करो तो एकदम आप लोगों में से या हाजरीन में से कोई खड़ा होकर मुझे कहे कि तुम पे तो ना किसी का जादू हो गया। इंसान सबसे ज़्यादा सेंसिटिव शायद अपनी ज़ात के लिए हो जाता है, वो कहेगा आज के बाद मैं नहीं दर्स दूंगा क्योंकि मुझे बुरा कह दिया। और अब याद रखिए, मैं बार बार ये जुमला खुद को भी सुनाती हूँ और आपको भी कहती हूँ कि अपनी ज़ात के बारे में हसास होना छोड़ दें। मैं हूँ कि मैं नहीं हूँ, मेरी ज़ात क्या है, मुझे कोई ऊपर बिठा रहा है या नीचे बिठा रहा है, मुझे कोई इज्जत मिल रही है नहीं मिल रही, इन सब को पीछे डाल दें क्योंकि ये बहुत बड़ा बुत होता है जो बंदे को अल्लाह के रास्ते में आने से रोक देता है। मुझे ना कहो, मेरी ज़ात, मुझे कुछ ना कह। जब हम पर्सनलाइज करते हैं छोटी छोटी बातों को, जहाँ हम पढ़ेंगे पढ़ाएंगे काम करेंगे, तनकीद होगी। आपके जो साथी आपके साथ काम करते हैं आपको क्या पता अकेले में उनके ऊपर कितनी तनकीद होती है, उनको कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। कोई कह के हमसे नहीं बातें सुनी जाती, एक तो हम सारा दिन पढ़ें पढ़ाएं हेल्प करें और बाद में हम आके बातें भी सुने। बातें सुनने से मुराद ये कि हमारी हर बात नोट हो, बाकियों को कुछ ना कह दे हमें कह दे, सुननी पड़ेंगी क्योंकि जहर भी कब करता है कभी कारे तरिया की। एक शेर है बड़ा खूबसूरत कि पी जा मेरी कड़वी बातों को क्योंकि जहर भी कभी कभी तरियाक का काम करता है। औलाद को नहीं समझ आती बच्चे माँ बाप की बातें, लेकिन कब आती हैं जब माँ बाप बनते हैं। कहते हैं बड़े की बात और गालिबन पता नहीं आमले की बात करते हैं कि उसके फवायद इंसान को बड़े होके बुढ़ापे में समझ आते हैं कि इनके क्या फ़ायदे हैं। तो लिहाजा अल्लाह के नबियों ने इतने बड़े जुमले, इतनी दिल तोड़ने वाली बातें सुनकर भी सब्र किया। कहने लगे अजीब इंसान, हमारी हर बात में तुम्हें कीड़े नजर आते हैं ना, हमारे अंदर कोई खूबी भी है। एक तरफ तुम हमें बुतों की पूजा से रोकते हो, دوسری طرف ہمارے لیڈروں سے تم ہمیں برگشتہ کر رہے ہو، ہمارے آداب معاشرہ تمہیں پسند نہیں، ہمارے فن سنگ تراشی تمہیں پسند نہیں، یہ بتاؤ کہ ہمارے اندر خوبی بھی ہے؟ کل تک جو زندگی بسر کر رہے تھے کیا بھلا ہم کامیاب نہیں تھے؟ عجیب باتیں کرتے ہو، ہر بات میں ٹوکتے ہو، ہر بات میں ٹوکتے ہو، اور ہمیں تو لگتا ہے کہ تم بس ہم پہ کچھ ایسی تنقید کرنے کی باتیں کرتے ہو۔ ہماری تو شہرت پھیلی ہوئی تھی، ہمارے لیے تو چاروں طرف توقعات لوگوں کو لگی ہوئی تھی کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، ان کا فن دیکھو، ان کا کلچر دیکھو، اس طرح سے کام کرو، لیکن تم نے تو ہمیں بالکل ہی کسی کام کا نہ چھوڑا۔ ما انت الا بشر مثلنا، اور نہیں ہو تم مگر ایک انسان، ہمیں تمہارا بھی خوب پتہ ہے، ہمیں بڑی نصیحتیں کرتے ہو لیکن ہو رسول نہیں، تم انسان ہی ہو۔ فاتی بھی آیتن ان کنت من الصادقین، پھر لے آؤ کوئی نشانی، کوئی معجزہ اگر تم سچوں میں ہو۔ ہاں سچے ہو تو لے کے آؤ، چلو پھر دکھاؤ نشانی۔ لوگوں کو نشانیوں کی پتہ نہیں کیوں ضرورت ہوتی ہے، شاید اس لیے کہ اندر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اللہ کی چاروں طرف پھیلی ہوئی نشانیاں ان کو نظر جو نہیں آ رہی ہوتی۔ انہوں نے بھی نشانی مانگی، جیسے اللہ کے نبی سے اس دور میں لوگ نشانیاں مانگ رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی واقعات سنا کے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو نشانیاں مانگنے والوں کا بعد میں کیا حشر ہوا۔ قالہ، صالح نے فرمایا، ہاذہ ناقۃ لہا شرب ولکم شرب ولکم شرب یوم معلوم، فرمایا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مقرر دن تمہاری باری ہے۔ پیچھے واقعہ تفصیل سے گزر چکا کہ کیسے انہوں نے مطالبہ کیا کہ سرخ رنگ کی اونٹنی نکلے اس چٹان میں سے جو 10 مہینے کی حاملہ بھی ہو، پریگننٹ ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے بچہ جنے، پھر رسول مانیں گے۔ حضرت صالح نے دعا کر دی، کیونکہ نبی تو حریص ہوتے ہیں نا، ان کو تو تڑپ ہی ہوتی ہے کہ یہ سنبھل جائیں، ان کو بات سمجھ آ جائے، لہٰذا انہوں نے یہ دعا کی۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ جو ماں کے پیٹ سے بچے کو نکال سکتا ہے وہ پہاڑ کے اندر سے اونٹنی کو بھی نکال سکتا ہے۔ جب اونٹنی نکل آئی، اب اس کو کھانا بھی تھا، پینا بھی تھا۔ یہاں بڑی اہم بات ہے، نقطہ ہے بڑا قابل غور، کہ جب لوگ نشانیاں مانگ رہے ہوتے ہیں نا، نشانی سے مراد یہ کہ کوئی خاص چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، کوئی اللہ کی قدرت کی چیز، کوئی نعمت، اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے کچھ تقاضے بھی ہوں گے۔ انہوں نے اونٹنی مانگی، اونٹنی کے بجائے کوئی بے جان چیز مانگ لیتے تو شاید اتنے پریشان نہ ہوتے۔ مانگ لی اونٹنی، یہ تو یاد ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی اونٹنی آئے گی تو وہ بھوکی تو نہیں رہے گی، کیونکہ فطرت جو ہے اسباب کے تحت کام کرتی ہے۔ اب جب اونٹنی آئی، اس کو کھانا بھی تھا، اس کو پینا بھی تھا، جہاں سے وہ گزرتی ان کے جانور بھاگ جاتے، پانی پینے جاتی پورے کنویں کا پانی پیتی۔ آپ سمجھ آئے یہ ہم نے کیا کیا؟ یہ ہے ایک بہت بڑی مثال ہر اس انسان کی جو اللہ سے بڑی بڑی دعائیں کرے، لیکن جب وہ دعائیں پوری ہوں تو ان حالات کو فیس نہ کر سکے، سنبھال نہ سکے۔ بالکل ایسے جیسے ایک لڑکی ہے، شادی کے قابل ہو چکی ہے، شادی نہیں ہوئی، صبح و شام اس کی بھی اور اس کے گھر والوں کی بھی خواہش ہے شادی ہو جائے، شادی ہو جائے، اس کی شادی، اس کی شادی۔ اللہ نے سن لی، ہوگی شادی تو ہونی تھی، اب شادی کے بعد جو حالات ہیں، جو اس میں چیلنجز ہیں، جو معاملات ہیں، جو ڈیلنگ، اس کو اس نے سنا نہیں۔ اب صبح اٹھتے بھی روتی، شام کو بھی روتی۔ ایک لڑکی میرے پاس آئی، میں خود اس کو پرسنلی بھی جانتی تھی، یہاں کی بات نہیں ہے۔ تو شادی کو تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے، بیٹا بھی ہے، اور یہ وہ بچی ہے کہ جس کے لیے کافی عرصے سے ماں باپ پریشان تھے کہ اس کی شادی ہو جائے اچھی طرح سے۔ الحمدللہ ہو گئی، سب ٹھیک ہے۔ ملنے آئی، چاہے کچھ شوہر کے بارے میں، یعنی اس کے دل میں تھا کہ مجھے غصہ بڑا آتا ہے، یہ ہے وہ ہے، ویسے بہت اچھے ہیں، خیال بڑا رکھتے ہیں، لیکن بس مجھے کبھی کبھی بڑی چڑ آتی ہے۔ اس نے جو بھی اپنی دل کی بات کی، تو بتائیں میں کیا کروں، مجھے کوئی دے، میں کچھ پڑھوں کہ میرے شوہر کا یہ غصہ ٹھنڈا ہو۔ میں نے آرام سے ٹھنڈی سانس لی، اس کی امی بھی پاسی تھی نیچے، وہ بھی میری بات سن کے آ گئی۔ میں نے کہا کہ تم وہ دن یاد کرو جب تمہارا رشتہ نہیں ہوا تھا۔ میں نے 2-4 جملوں میں اس کو وہ وقت یاد دلایا کہ جب ہر وقت یہی تھا کہ اس کی شادی ہو جائے شادی۔ یقین کریں کہ اس کہتی ہے کہ میرا دماغ ٹھکانے آ گیا، کہتی آپ نے یہ جو احساس دلایا، واقعی یہ تو میں سوچتی نہیں، ایسی تو بات نہیں ہے کہ وہ اتنے خراب نہیں ہے، میں ہی اصل میں بہت جلدی چڑ جاتی ہوں۔ تو کہیں گے اب میں اس پہ عمل کروں گی۔ سچی بات ہے، آپ کو جب کوئی نعمت سہارنی مشکل لگے، لے جائیں ماضی میں اپنے آپ کو، اس کے بغیر جب جیتے تھے، آپ کو کہتے ہیں گاڑی لے لیے بڑی مشکل ہے، اس میں اتنا گیس جلتا ہے، اس کو اتنا انصاف رکھنا پڑتا ہے، آپ چلے پیچھے اپنے 2-4 سال پیچھے، جب کئی گھنٹے واک کر کر کے بسوں میں جاتے آتے تھے، دھکے کھاتے تھے گرمیوں میں، سردیوں میں، پھر آپ کہتے تھے ہائے اللہ گاڑی دے دے، اللہ گاڑی دے دے۔ اب دے دیے تو سہار، پیٹرول تو وہ مانگے گی، پانی تو اس میں ڈالنا پڑے گا، تیل تو اس میں ڈالنا پڑے گا، روڈ پہ تو جائے گی۔ تو یاد رکھے، دنیا میں ہر نعمت اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں. کچھ تو مانگیں گی نا یہ نعمتیں. ہم میں سے ہر ایک جنت مانگتا ہے, لیکن اس جنت کے راستے کے جو ٹکٹ ہوتے ہیں وہ بڑے مہنگے پڑتے ہیں. پھر وہ ٹکٹ نہیں لے پاتے تو پیچھے ہوتے ہیں. کہا دیکھو لہا شربن, اس کو بھی پینا ہے آخر, آخر یہ تم سے اپنا حق لے گی. ولکم شرب, تمہارے لیے پینا, وہ شربن ہے تم شربو. اب یہ فرق آپ کو کون بتائے گا اگر ہم محنت نہیں کریں گے, گرامر نہیں سیکھیں گے. آپ نے کبھی اس پر غور کیا عام تلاوت کرتے ہوئے کہ ایک جگہ شربن ہے اور دوسری جگہ شربو ہے, نہ اس کے ساتھ الف لام لگا ہے کہ جس کی وجہ سے تنوین نہیں آتی. کیا یہ گتیاں ایسی سلجھ جائیں گی؟ لوگوں نے محنتیں کی ہیں تو یہ گتیاں کھلی ہیں نا. آپ کو تو میں بالکل اب نہیں بتاؤں گی, اس وقت نہیں بتانے کی یہ بات میرے, کیونکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے اللہ سے مدد مانگیں. اے اللہ, لا سہل الا ما جعلته سہلا. اللہ نہیں کوئی چیز آسان مگر جسے تو آسان کر دے. گر پڑوں گی, چھوڑ دوں گی اس کام کو, ہمت توڑ دوں گی, اور جو ملے گا اس کو بھی نہیں لوں گی. تو پھر یہ تو وہی بات ہے کہ کوئی خدا نخواستہ چار بچے ہوں اور چوتھے بچے کی وجہ سے ماں اتنی پریشان ہے, کہتی ہے یہ چوتھا نہیں سنبھلتا, میں ساروں کو چھوڑ کے جا رہی ہوں. جو ملتا ہے اس کو لے لو, جو نہیں ملتا اس کو چھوڑ دو, کوئی بات نہیں, اللہ نہیں پوچھے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. انہوں نے اونٹنی کو جب مانگا اور اس نے یہ سب کچھ کیا, اب کچھ دن تو خوش رہے, ایمان بھی لے آئے, مان گئے حضرت صالح کو کہ آپ نبی ہیں. اب چند دن کے بعد جب وہ ساری قیمت دینی پڑی, اب ان کی کھیتیوں کو چر چک جاتی تھی, اب دیکھیے مال کی قربانی دینی پڑی نا. جانور ان کے بھاگ جاتے تھے تو اب کیا ہوا, بیٹھ کے ایک رات میں باتیں کرنے لگے, ایک محفل سجی, کئی لوگ تھے. آگے پڑھیں گے ہم. سات لوگ جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے الگ بھی کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں. ذمبا سشخا سے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بیٹھ کے ایک میٹنگ کی, کہنے لگے کہ بھائی یہ بس اب اور برداشت نہیں ہوتا, اب کریں کیا. کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیتے ہیں, اس سے جان چھوٹے. لوگوں نے کہا نہیں, دیکھ لو یہ نبی کے کہنے پہ آئی ہے, تم پہ کوئی عذاب نہ آ جائے. اب یہ آگے نہ تم, ان کی پلاننگ ہے. حضرت صالح نے صاف طور پہ ان کو بتا دیا, ولا تمسوها بسوء, اور نہ پہنچانا اسے کوئی اذیت, ورنہ کیا ہوگا, فیاخذکم عذاب یوم عظیم, ورنہ آ لے گا تمہیں بڑے دن کا عذاب. یہاں یوم عظیم سے کون سا دن مراد ہے؟ عذاب کا دن, قیامت نہیں, عذاب کا دن. کیونکہ اس قوم نے جب اللہ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اونٹنی کو مس یوز کیا, تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ نے دنیا میں ان کے لیے قیامت برپا کر دی. حضرت صالح کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لوگ غلط کام کرنے والے ہیں, تو پہلے ہی سمجھا دیا. اور ایک اچھا لیڈر جو ہوتا ہے لوگوں کو غلط فیصلہ کرنے سے پہلے سمجھاتا ہے کہ دیکھو ایسا نہ کرو, نقصان ہوگا. فس بہو نادمین, شرمندہ ہو جاؤ گے, نادموں میں سے ہو جاؤ گے. لیکن وہی ہوا, فاخروح فس بہو نادمین, بس انہوں نے اس کی پونچھیں کاٹ ڈالی. اوکر کہتے ہیں یہ پاؤں کے پٹھوں کو, یہ جو پیچھے پاؤں کے اگر آپ ہاتھ رکھیں اپنے تو ایک مضبوط سا پٹھا ہوتا ہے, یہ ہڈی نہیں ہوتی, دیکھنے میں ہڈی لگتی ہے, اگر آپ فیل کریں تو یہ اوکر ہوتا ہے. اس کو کاٹ دیں تو اس کے بعد پھر انسان جو ہے وہ سنبھل نہیں پاتا. پہلے انہوں نے اس کی پونچھیں کاٹی. بس بہو نادمین, وہ اونٹنی تو وہاں سے بھاگی اور جا کے پہاڑی کے اندر چھپ گئی, بچہ بھی اس کے پیچھے چلا گیا. لیکن اب انہوں نے اپنے لیے عذاب کے فیصلے کیے تھے. یاد رکھیے, نعمتوں کی ناشکری کرنے والے کبھی بھی آمنین ہو کے فارحین ہو کے نہیں رہتے. وقتی طور پہ آرام لگ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد ایک اتنی بڑی انسان کو قیمت دینی پڑتی ہے جس کا اظہار ہے ادھر. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ, پسا لیا انہیں عذاب نے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً, اس واقعے میں بھی عبرت کی نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ, اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. کیا نشانی ہے کہ جب لوگ نعمتوں کی قدر نہیں کرتے تو نعمتیں چھن جاتی ہیں. دوسری نشانی اس میں یہ ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ انسان کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے, اس کی کچھ نہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں جس کو پورا کرنا پڑتا ہے. اور اگلی بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو سمجھا تو سکتے ہیں, لیکن لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو نیکیوں کی طرف چلا نہیں سکتے. کبھی اس درد کو آپ محسوس کر کے دیکھیں جو انبیاء کرام کے دل میں قوموں کے لیے تھا. اس کے باوجود بھی قومیں نہیں مانی, کچھ نہیں کر سکے. ہم تو عام طور پہ پڑھتے ہیں ہاں جی حکم ہوا نبیوں کو تم نکل جاؤ یہاں سے. کتنا آسان ہے نبی کا نکلنا, جس کا آج کے دور میں آپ کہیں کہ صرف ایک ٹکٹ کٹانے کی دیر ہے, نیکسٹ فلائٹ پہ نبی چلا جاتا. اس دور کا اگر مثال ہوتی یا اپنا گھوڑا لیتا اور نکل جاتا, کیا مشکل تھا. لیکن اس درد کو محسوس کیجئے کہ جب نبی وہاں سے نکلتے ہوں گے, پیچھے ساری قوم ڈوب گئی، پیچھے ساری قوم عذابوں کا شکار ہو گئی، کتنا درد ہوگا۔ یہ بڑی بڑی چوٹیں ان کے دلوں پہ پڑتی تھی نا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اجر بلند کرتا تھا۔ شروع میں آپ نے دیکھا کہ سورت کے آج اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اللہ کے نبی کو کہ اللہ کا باخ نفس کا، اللہ کے نبی اب ذبح کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ پورے نبیوں کے قصے میں آپ کو یہ کیفیت ملے گی، جیسے آپ اس کو ٹھیک ہے نبیوں کے لیول پہ ہم نہیں سوچ سکتے، اپنے بچوں پہ لے لیجئے۔ آپ اپنے کسی بچے کو ایڑی چھوٹی کا زور لگا کے منع کریں کسی بات سے، بیٹا یہ نہ کرو، بیٹا یہ نہ کرو، بیٹی یہ نہ کرو، وہ کر لے ضد کے مارے، پھر وہ وہی ہو جس کا ماں باپ کو ڈرتا، تو ماں باپ کو خوش ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ دیکھا ہم نے کہا تھا نا، نہیں، وہ روتے ہوئے ساتھ گلے سے پھر لگا لیتے ہیں، پھر روتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا یہ غلط تجربہ نہ کرو، دیکھو تو ہمیں پہلے اس کے اثر دکھ رہے تھے۔ بالکل اسی طرح نبیوں کے لیے یہ تکلیف دہ وقت ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے بہت بلند کیے۔ خدا نخواستہ دنیا میں کسی کے چار بچوں میں ایک بگڑ گیا، دو بگڑ گیا، اللہ نہ کرے سارے بگڑ گئے، چار بچوں کا غم ہے نا۔ آپ سوچیے کہ نبیوں کے پیچھے تو فوجیں تھیں، کیا ان کے دل پگھلتے ہوں گے، کیا ان کے کلیجے منہ کو آتے ہوں گے جب اپنی قوموں کو ڈوبتے دیکھتے ہوں گے کہ اللہ ہم نے تو کوشش کی، ہم نے تو پوری کوشش کی، ہم نے تو حق بھی ادا کر دیا، کوئی کمی نہیں انہوں نے چھوڑی، اپنے بشری تقاضوں کے مطابق جو ان کے اس وقت کے ریسورسز تھے انہوں نے کر دیا، نہیں بچے تو کہا دیکھو فیا خزکم عذاب یوم عظیم، اور عذاب کا دن ہمیشہ بڑا لگتا ہے، وہ ہو 24 گھنٹے کا دن لیکن وہ 24 سال سے بھی بڑا لگنے لگتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے۔ وما کان اکثرہم مومنین، اکثر ایمان والے نہیں تھے، ذرا سوچئے اللہ تو ہمیں اکثر میں نہ کرنا، اکثریت ماننے والی نہیں رہتی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب ہی عزیز اور رحیم ہے، غالب ہے اس بات پہ کہ قوموں کو پکڑ لے، مہلت دے دیتا ہے کیونکہ رحیم ہے۔ اسی طرح عزیز کس پہ کہ قوموں کو پکڑ لے، رحیم کس پہ، نبیوں پہ رحیم ہے، ان کے ساتھ اچھے کاموں پہ جمنے پہ رحیم، والوں پہ رحیم ہے کہ ان کو بچا لیتا ہے، کیونکہ جب ہمیں غصہ آتا ہے نا تو ہم تو سب کو ہی لگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جب غصہ آتا ہے تو اس غصے میں بگڑے ہوئے کے ساتھ دوسروں کو نہیں پکڑتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں اپنی یہ صفات بیان کرتے ہیں، اور اس طرح سے اس قوم کا قصہ پورا ہوا۔ ایسے لوگوں نے اپنے آپ کو ثابت کروا دیا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ ہم صحیح کام کرنے والے نہیں، یہاں تک تلاوت سنتے ہیں اور اس پورے درد کو اپنے دل کے اندر لے۔ اگر قرآن کے پڑھنے کے بعد ہمارا دل نہیں پسیجتا نا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ میلٹ ہونے والی کیفیت نہیں ہوتی، تو سمجھ لیں کہ ابھی دل کے اوپر کچھ ویکس لگا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو محسوس نہیں کرتے۔
كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتتركون فيما هاهنا امنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا انما انت من المسحرين ما انت الا بشر مثلنا فات بايه ان كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم